الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے 25ویں پارے الیہ یرد کا خلاصہ بیان کریں گے. 25ویں پارے میں ہم سورہ شورا کا مطالعہ شروع کریں گے. سورہ شورا کے ابتدا میں وحدت ادیان کا ایک تصور ملتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہاری ہدایت کے لیے اسی دین کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے جس کی ہدایت اللہ تعالی نے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اپنے دور میں عطا فرمائی. ان تمام اولو العزم رسولوں کو اللہ تعالی نے جو دین عطا فرمایا، جو ہدایت عطا فرمائی، وہی کی وہی ہدایت، وہی کا وہی دین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. بس اتنا سا فرق ہے کہ لوگوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے راستے سے آئے ہوئے دین کو، شریعت کو، ہدایت کو بدل کے رکھ دیا اور اسی کی صحیح غیر تبدیل شدہ صورت کو آ جناب خاتم الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، نبوت اور رسالت کی ایک بہت بڑی، بہت بڑے سلسلے کا تسلسل ہے. اور قرآن مجید ان تمام آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن ہے جو تمام رسولوں پہ نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی سیرت طیبہ اور ان کی سنت مطہرہ کا نچوڑ ہے. اس کے بعد ایک بنیادی بات ارشاد ہوئی کہ اگر دنیا کے طالب بنو گے تو اللہ چاہیں گے تو تمہیں دنیا عطا فرما دیں گے، مگر آخرت نہیں ملے گی. اور اگر آخرت کے طالب بنو گے تو آخرت بھی ملے گی اور دنیا بھی ملے گی، اس لیے کہ آخرت کا دار و مدار دنیا کی حسین زندگی پر ہے. ہاں، آگے چل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حکم مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور کی زبان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ تم سے دین کی دعوت پر میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، ہاں مگر اتنا تو کرو کہ میری رشتہ داری کا لحاظ کرو. میرے رشتہ دار ہو تم تو رشتہ داری اور قرابت کا تو کچھ لحاظ کرو. یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو قرابت کا لحاظ کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو یہ حکم مسلمانوں کو تو بدرجہ اولا قبول کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ نسبی طور پہ اور روحانی طور پہ دونوں اعتبار سے حضور سے جتنے زیادہ قریب ہوں گے اتنا ہی ان سے زیادہ محبت کی جائے گی، اتنا ہی زیادہ ان کا ادب و احترام کیا جائے گا. اس اعتبار سے اہل بیت کی محبت اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑی خیر بن جاتی. ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، اور دیکھو تمہاری بہت سی خطائیں، لغزشیں اور گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالی بغیر حساب کے ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، تمہیں مہلت پہ مہلت دیتے چلے جاتے ہیں اور اس وقت پکڑتے ہیں جب تم ساری حدیں پھلان چکے ہوتے ہو۔ ایک چور کو حضرت عمر فاروق نے سزا دی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیں۔ اس نے کہا امیر المومنین دیکھے، میں نے یہ میرا پہلا جرم ہے اور پہلی مرتبہ میں نے کیا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں تمہاری بات کیسے مانوں، تمہاری بات تو قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری لغزشیں اور گناہ وہ معاف کر دیتے ہیں اور گرفت اس وقت کرتے ہیں جب تم حدیں پھلانگ چکے ہوتے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم ایک پیشہ ور چور ہو اور اللہ نے تمہاری بہت سی چوریوں پہ پردہ ڈالے رکھا اور اس وقت تمہیں پکڑ کے یہاں لایا گیا جب تم سب حدیں پھلان چکے تھے اور ایک عادی مجرم بن چکے تھے؟ اس نے کہا امیر المومنین یہی بات ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، میں ایک عادی چور ہوں۔ فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت ڈھیل دیتا ہے، اور جب ہم اس کے کسی مہلت سے جائز فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ناجائز فائدہ ہی اٹھاتے چلے جاتے ہیں تو پھر اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد، پھر تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہوتی ہے۔ وہ فرمایا دیکھو دنیا میں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ سب عارضی سامان ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو خوش نصیب لوگ ہیں، اور ان کی کچھ صفات بیان کر دی۔ ایک صفت ہے کہ اللہ رسول پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے، فواہش سے، بے حیائی سے کنارہ کش رہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے تو غصے میں آ جاتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے تمام احکام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حضور کے احکام پہ لبیک کہتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اور وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس کے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، عدل و انصاف قائم رکھتے ہیں، اور جب کسی سے بدلہ لینا ہی ہو تو پورا پورا بدلہ لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے۔ اور ہاں، بدلہ لینا بھی کیا ضروری ہے، معاف کر دیا کرتے ہیں، اور جو لوگ معاف کر دیں، احسان کریں، اللہ کے ہاں ان کا بہت رتبہ ہے۔ قیامت میں ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ اہل جہنم یہ کہیں گے ہل الی خروج من سبیل، کیا اس صورت حال سے باہر نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدھ موقع ہمیں اور مل جائے، ایک مہلت اور مل جائے اور ہم دنیا میں جائیں اور اپنی روش، اپنا رویہ درست کر کے آ جائیں؟ فرمایا جائے گا نہیں، امتحان کا وقت ختم ہو چکا، ایک ہی امتحان تھا، ایک ہی مہلت تھا، مہلت تھی، ایک ہی چانس تھا، ہم نے تمہیں دیا، تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم وہ برباد کر کے آ گئے، اب یہیں رہو۔ اور پھر اسی سورہ شورا میں فرمایا کہ دینے والا صرف اللہ ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے۔ فرمایا جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بانجھ بنا دے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور آگے چل کے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تین طرح سے ہم کلام ہوتا ہے، وحی کے ذریعے، بات دل ہی دل میں ڈال دی جاتی ہے، پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتے ہیں، یہ کھلی کھلی نبوت ہے۔ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف فرشتہ بھیج دیا اور آپ کو پوری نبوت عطا فرما دی، یہ راہ حق ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اور سورہ زخرف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن مجید آپ کے پاس بھیجا اور عربی زبان میں بھیجا، اس لیے کہ آپ سمجھ کے اسے پڑھیں۔ عزیزان گرامی، ویسے تو قرآن مجید کے لیے جو لفظ تلاوت استعمال ہوتا ہے، خود لفظ تلاوت کے معنی سمجھ کے پڑھنے کے ہیں، تلاوت کے لفظی معنی پیروی کرنے کے ہیں۔ پیروی تو جب ہی ہوگی جب سمجھ کے پڑھیں۔ یہاں فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ قرآن مجید عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگ عرب ہو، جن پہ نازل کیا جا رہا تھا وہ عرب تھے، تم عرب ہو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ کے پڑھو، اور یہ کتاب تمہاری سمجھ میں آئے۔ عزیزان گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو ہر کتاب سمجھ کے ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس سمجھنے میں تو زیادہ توجہ اور زیادہ ہمت درکار ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے ایک غلط رویے اور غلط معیار پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کسی ایسے شخص پہ نازل ہونا چاہیے تھا جو بہت بڑا چودھری ہو، مکہ اور طائف کے کسی رئیس پر اترنا چاہیے تھا، یا کوئی جاگیردار ہوتا، یا کوئی کارخانہ دار ہوتا، یا کوئی سیاسی لیڈر ہوتا، اس پہ قرآن کو نازل ہونا چاہیے، اور کسی سیاسی لیڈر کو، کسی بہت بڑے قائد کو، کسی بہت شہرت یافتہ آدمی کو نبی بننا چاہیے تھا۔ ماتیں یہ تمہارے معیار غلط ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں نبوت عطا کرتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی رحمت ہے، اور اس کے لیے ہم جسے مناسب سمجھتے ہیں، ہمارا معیار الگ ہے، وہ تمہارے معیار کی طرح سے بھونڈا اور سطحی نہیں ہے۔ اور آگے چل کے یہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید کوئی نئی کتاب نہیں ہے، کوئی نرالا پیغام نہیں ہے، یہ انہی کتابوں کا تتمہ ہے، انہی کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے، وہی تعلیمات ہیں، وہی کا وہی پیغام ہے۔ اور جس طرح سے پہلی کتابوں میں ہم نے کسی کو اللہ کے سوا کسی کی بندگی کی اجازت نہیں دی، اسی طرح سے اس قرآن مجید کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اس میں ہمیں ایک منظر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ فرعون اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ دیکھو، میں پورے ملک مصر کا بادشاہ ہوں، یہ تمہاری نہریں، یہ کھیت کھلیان، یہ خزانے، ان کا مالک میں ہوں، تمہاری معیشت میرے دم قدم سے چل رہی ہے۔ یہ موسیٰ جو آگے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ میں بھی سونے کے کنگن ہیں؟ یعنی اگر سونے کے کنگن ہاتھ میں نہ ہوں تو نبوت نہیں مل سکتی۔ دیکھیے فرعون ہوتے ہوئے کتنا بے وقوف آدمی تھا، لیکن اس کے آگے پیچھے کوئی فرشتے نظر نہیں آتے جو اس کے باڈی گارڈ ہوتے۔ دیکھو میرے ارد گرد کتنے باڈی گارڈ ہیں، میں نے کتنے قیمتی ہیرے جواہرات اور زیورات پہنے ہوئے ہیں۔ موسیٰ کے پاس علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رسول اور نبی ہو سکتا ہے؟ جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اللہ تعالی جنت میں اپنے بندوں سے فرمائیں گے آج تمہارے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ فوراً پوری ہو جائے گی. اس کے بعد ہم سورہ دخان میں لیتے ہیں. اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اسے بہت برکت والی رات میں نازل کیا. ایک جگہ فرمائے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو ایک بہت بزرگی والی رات میں نازل کیا. یہ وہی لیلۃ مبارکہ ہے. اور آگے فرمایا کہ فیہا یفرق من کل امر حکیم, اس میں ہر اہم معاملے کا فیصلہ ہم اس رات کر دیا کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر میں بہت اہم امور کے فیصلے ہوتے ہیں. ان میں سے اہم ترین مسئلہ جو تھا خود قرآن مجید کا نزول تھا جو کر دیا گیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کے ایک خاص رویے پہ تنقید فرماتے ہیں. فرمایا کہ افسوس اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے جھوٹ کو اپنا پیشہ بنا لیا. وہ خدا کا کلام سن کر اس طرح سے منہ موڑ کے چل دیتا ہے کہ گویا اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں, اور آیات الہی کا مذاق اڑاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے. سورہ جاسیہ میں فرمایا کہ ہم نے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. ہر چیز انسان کی نفع کے لیے اس کی چاکری کر رہی ہے. کائنات کی ایک ایک چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اور اسی سورہ جاسیہ میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو شریعت دے کر بھیجا ہے, آپ اس شریعت کا اتباع کریں. عزیزان گرامی, اور ساتھ فرمایا کہ ہاں خواہشات کے پجاریوں کا ساتھ نہ دیں. فرمایا یا تو تم دین اور شریعت کو نافذ کرو گے اپنے اوپر, اپنے گھر پہ, اپنے پورے معاشرے پہ, اور نہیں کرو گے تو پھر خواہشات نفس کی پوجا کرو گے, خواہشات نفس کے پجاریوں کا ساتھ دو گے. تم شریعت کا نفاذ کرو, خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو. اور فرمایا یہی عدل ہے. فرمایا قرآن لوگوں کے لیے حقائق اور ہدایت کا مجموعہ ہے, اور یقین کرنے والوں کے لیے رحمت ہے. کبھی ایسا نہ ہوگا کہ ہم بروں اور اچھوں کی زندگی اور ان کی موت ایک جیسی کر دیں, یہ عدل کے خلاف ہے. ہم نیک لوگوں کی زندگی ان کی شان کے لائق انہیں دیں گے, اور برے لوگوں کی زندگی آخر میں ان کے جرائم کے تقاضے کے مطابق انہیں دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اے اللہ پاک, پیارے نبی پاک کے صدقے